الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب سجدہ میں گر گئے. اس نے غرور میں آ کر انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں سے. معزز سامعین کرام, اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو وہ علوم عطا فرمائے کہ فرشتوں کو بھی وہ علوم نہیں عطا فرمائے تھے. پھر اس حیات میں جو اللہ کریم نے روح اس وجود کو عطا فرمائی, یہ اسے مخلوق میں بہت بڑا مقام اور اہمیت عطا فرمائی. پھر اس تخلیق کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا فرمانے جا رہا ہوں. تو مدہ سامعین کرام, نائب کے ذمے جہاں ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو جہاں سے ذمہ داری تفویض کی گئی ہے وہاں سے بھی شناسائی ہوتی ہے. تو اللہ کریم نے بنی نوع انسان کو یہ خاصا عطا فرمایا ہے کہ اپنے اللہ کی طلب کر سکتا ہے, اپنے اللہ کے لیے جستجو کر سکتا ہے, اس کے قرب کے حصول کی نہ صرف خواہش کر سکتا ہے, حاصل کر سکتا ہے. اور یہ عمومی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑا کرم اور بہت بڑی عطا ہے. پھر یہی فرشتے جو کارگاہ حیات میں بھی بے شمار ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں, ایک معاون کی حیثیت رکھتے ہیں اس عالم خلق میں. تو جب جو ذمہ دار ہے اس کی معاونت جس نے کرنی ہے, پہلے حصے میں اللہ کریم نے وہ اہمیت اجاگر فرما دی کہ جو کچھ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علوم ہے وہ فرشتے بھی نہیں جانتے. پھر دوسرے درجے میں جب بات سجدے کی آتی ہے تو اس میں بہت ساری بحث ملتی ہے مفسرین کرام کے درمیان کہ کیا یہ سجدہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں, یا یہ وہ سجدہ جسے تعظیم کے طور پر کوئی اختیار کرتا ہے تو اسے سجدہ کہہ دیا جاتا ہے, کہ یہ خالی جھکے ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یا باقاعدہ سجدہ کیا ہے. چونکہ مخلوق کا مخلوق کو سجدہ کرنا یہ بات اور ہے, اور مخلوق کی کا سجدہ اللہ جل شانہ کے حضور ہونا یہ اور بات. پھر اسی بحث میں مفسرین کرام بیت اللہ شریف کے حوالے سے بھی مثال ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جہاں بیت اللہ شریف کو سجدہ کیا جا رہا ہے تو اس سے مقصد اس پتھر کا سجدہ نہیں ہے جو بیت اللہ شریف کی تعمیر میں لگے ہیں, اس حکم کو سجدہ ہے جو اللہ کریم نے عطا فرمایا. اسی طرح بات جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدے کی آئے گی تو وہاں بھی بات حکم الہی کی آئے گی کہ اللہ کریم کا یہ فرمان ہے. تو سجدہ تعظیماً ہو یا واقعتاً سجدہ جس طرح نماز میں دیا جاتا ہے ایسا ہو جو اللہ کریم نے پسند فرما, لیکن یہ بات یقینی اور اعلانی ہے کہ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے روبرو سجدے کا فرمایا گیا. اب اس سجدے سے جہاں تعظیم مقصد ہے وہاں معاون کا معاون کرنے کے پہلوؤں تک رہنا, چونکہ اب اگر ہم اپنی عمومی زندگی میں دیکھیں تو اکثر ہم دوسرے کی یا اپنے سے بڑی کی معاونت نہیں کر رہے ہوتے, ہم اپنی پسند کا نفاذ چاہتے ہیں یا اپنی چاہت کا نفاذ چاہتے ہیں. تو معاونت ہوتی ہے تحت, پسند کا نفاذ تحت نہیں رہتا، تو جب فرشتے یہ تعظیم بجا لا رہے ہیں حکم الہی سے، تو اس کارگاہ حیات میں جہاں جس کی جو معاونت ہے، وہ سبق بھی ہمیں بھی مل رہا ہے اور ایک اعلان بھی ہو رہا ہے. چونکہ مفسرین کرام بعض قرآن کریم کے آیات میں تفسیر میں جب جاتے ہیں تو حرکات و سکنات تک، ایک تو معاملات ہیں نا دنیا کے، وجودی حرکات و سکنات پر بھی فرشتوں کا تقرر ہے جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کھانا کھایا ہے تو جو ہاتھ اٹھا رہا ہے اس پر بھی فرشتہ مقرر ہے، جس دانتوں سے منہ سے جس قوت سے چبا رہا ہے وہاں بھی فرشتے مقرر ہیں، نظام انہضام تک. تو ہر معاملہ جب ایک ذمہ دار ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو اس کی وہ ذمہ داری اس خلیفے کے تحت اور نیابت کے حصوں میں آئے گی. تو معزز سامعین کرام، جب یہ کہ اللہ کریم نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا جائے، تو وہ مومنین ہیں، خلیفۃ الارض جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو بنی نوع انسان کے معاملات میں جہاں فرشتے معاونت کرتے ہیں، تو یہاں جو اللہ کریم کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے ہمیں، جس کی تعمیل کرنی ہے کہ صحیح اور غلط کی جو پہچان ہے اور عمل صالح اور عمل بد کے جو احکامات ہیں، تو ان سارے حصوں میں آپ اگر دیکھیں تو اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے کسی کے ناحق قتل کے لیے، تو اس اٹھنے والے ہاتھ کو بھی تو کوئی ذمہ دار ذمہ داری ادا کر رہا ہے. پھر جہاں گردن کاٹی گئی وہاں پر بھی تو کسی نے روح قبض کرنی ہے. تو معاملات تو سارے اللہ کریم کے حکم سے سر انجام ہو رہے ہیں، لیکن جو ذمہ داران فرشتے ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں وہ اس نائب کے معاونین ہیں. اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو ہاتھ ناحق اٹھ رہا ہے اس ہاتھ پر فرشتہ حرکت نہ کرتا، ناحق جان لی جا رہی ہے وہاں ملک الموت اس کی روح قبض نہ کرتا. تو ہاتھ جو اٹھا اس کا حساب اللہ کو دے گا، جس کا ناحق خون بہاؤ اسے اللہ کریم اپنے انعامات سے نوازیں، اس کا معاملہ اللہ کے حضور ہے. کیا معاملہ اسے پیش آتا ہے، چونکہ ہم تو اس کا حال دل نہیں جانتے، اللہ کریم تو جانتے ہیں. تو جہاں جس جگہ کسی نے تجاوز میں قدم اٹھایا، تو اٹھنے والا قدم انہی معاونین کی دی گئی قوت یا اختیار کیا گیا عمل اس میں قدم اٹھانے کی قوت دے رہا ہے یا سبب بن رہا. تو غلط طرف قدم اٹھتا تو فرشتہ روک دے، قدم نہیں اٹھ سکتا. تو جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ نیابت اللہ کریم نے انسان کو عطا فرمائی، اور اس نیابت کے دو پہلو، شناسائی دونوں طرف کی، جہاں کی نیابت ہے وہاں کی بھی شناسائی، اس کا اپنا انداز اور اپنا پہلو، اور دوسرا جہاں نیابت عطا کی گئی ہے جس جگہ اس نے نائب رہنا ہے خلیفہ رہنا ہے وہاں سے متعلق امور کا جاننا. تو اللہ کریم نے وہ پہلو جو اس کی ذات سے متعلق ہیں، وہ حب، وہ محبت، وہ شوق جو بندگی کا ہے، وہ بھی عطا فرمایا، اور وہ علوم بھی عطا فرمائے جو باقی مخلوق کو نہیں عطا فرمائے. اب جب اس سجدے کی باری آئی تو یہ اعلان بھی ہو گیا کہ تعظیم اللہ کے حکم کیے، لیکن جس تقسیم پر جس کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا اس کا وہی مقام. پھر فرشتوں نے سجدہ کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. فرشتوں کو جب اللہ کریم نے حکم عطا فرمایا تو انہوں نے سجدہ کیا، وہ سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، ہاں مگر ابلیس کے علاوہ، شیطان کے علاوہ. اب جب بات ابلیس کی آتی ہے اور مخلوق کے مابین ہم تفریق پر بحث کریں گے، تو یہ جنات میں سے ہے، یہ فرشتوں میں سے نہیں. چونکہ فرشتہ وہ مخلوق ہے جس میں تجاوز نہیں ہے کسی قسم کا یا کسی درجے کا، وہ ہر وقت ہر لحظے حاضر ہیں اور جس حکم پر پیدا فرمائے گئے اس کی تعمیل میں. پھر ان کے ساتھ عوارضات نہیں ہیں، انہیں کوئی جسمانی ان کی ضروریات ایسی نہیں ہیں کہ جیسے ہمارے ساتھ ہیں کہ ہم نے کھانا پینا بھی ہے، سونا ہے، آرام کرنا ہے، تھکاوٹ ہے، خوشی ہے، دکھ ہے، بے شمار پہلو جو ہیں وہ اثر انداز انسانی زندگی پر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ حصے ہیں جو فرشتوں کے ساتھ منسلک ہیں. تو جب بات جنات کی آئے گی تو یہ وہ دوسری مخلوق ہے جو مکلف، جنوں انس دو مکلف مخلوق اللہ کا اللہ کریم نے دنیا میں پیدا فرمائے. جنات انسان سے پہلے پیدا فرمائے، جس سے متعلق 2000 سال کا عرصہ بھی ملتا ہے، کم زائد پر بھی بحث ملتی ہے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ جنات اس دنیا میں انسان سے پہلے بسے. پھر جنات کی جو عمریں ہیں وہ انسانوں کی نسبت بہت زیادہ ہیں، چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک جن حاضر ہوئے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء سابقہ کا سلام عرض کیا تھا، اور حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہے اس سے متعلق آگاہی بھی جی آپ کے حضور پیش کی تھی. جب آپ نے اس جن کی عمر کا پوچھا تو انہوں نے اس وقت کا بیان فرمایا کہ وہ وقت مجھے یاد ہے کہ جب حابیل اور قابیل کے مابین تلخی ہوئی تھی، تو اس واقعے کا میں گواہ ہوں. اب آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی بحث یا بات یا جھگڑا، وہاں کی شہادت کہاں دے رہا ہے؟ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں دے. تو آپ حساب لگائیں گے تو یہ تو بات سینکڑوں سے نکل جائے گی. تو جب بات ہزاروں سال کی آتی ہے تو کم عمر بھی جو ہوگی وہ بھی پھر سینکڑوں سال کی سما جاتی ہے، تو ان کی عمریں بہت طویل ہیں. پھر یہ بھی مکلف ہیں، انہیں بھی حکم ہے، ان کے ساتھ بھی عوارضات شامل ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، دکھ سکھ ہے، پسند ناپسند ہے، تو ان کے ساتھ بھی ان کی اپنی حیات کے مطابقت کے ساتھ جو ہیں وہ عوارضات منسلک ہیں. لیکن ایک بات جو بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ نیابت حضرت انسان کو اللہ کریم نے عطا فرمائی. پھر جب حساب کتاب کی بات آتی ہے تو جنات کے حساب کتاب تک تو بات ملتی ہے قرآن و حدیث میں، اس کے بعد جب بات سزا کی آئے تو وہ تو ملتا ہے، لیکن بات جنت کی آئے تو وہاں بات نہیں ملتی. تو اس پر بھی مفسرین کرام کے مابین بحث رہتی ہے. بعض یہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں، جیسے وہ مکلف ہیں دنیا میں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اللہ کریم نے انہیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو جہاں آخرت کے حساب کتاب کی بات ہے تو غلط اور صحیح کی حساب میں جب وہ شامل ہیں تو سزا میں تو جا رہے ہیں، تو پھر انہیں انعام میں بھی وہ جائیں گے. لیکن کوئی واضح آیا کریمہ یا احادیث مبارکہ میں جنات کا جنت میں جانا ثابت نہیں ہوتا. اس آیا کریمہ یا اس جیسے احکامات جہاں بھی جس انداز سے قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے اس سے اخذ کرتے ہیں، لیکن واضح بیان نہیں ہے. تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس موضوع پر بحث فرماتے ہیں تو وہ اسی مذہب کو لیتے ہیں کہ جزا سزا کی موقع اور میدان تک تو بات آئے گی، لیکن کوئی زیادتی نہیں ہوگی تو پھر یہ نہیں سمجھ آتی کہ جن جو ہے یہ مخلوق وہاں پھر ہمیشہ رہے. چونکہ ہمیشگی کی جب بحث پر حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس موضوع کو لیتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خاصہ ہے انسان کی حیات کا، عالم امر سے روح کا، کل الروح من امر ربی، یہ جو اللہ کریم کے امر سے اسے اللہ نے روح عطا فرمائی ہے، چونکہ فنا خلق میں ہے امر میں نہیں ہے. تو جب امر میں فنا نہیں ہے تو وہاں سے جو حصہ حیات کا سبب بن رہا ہے انسان کا، تو جب اس سبب کو فنا نہیں ہے تو جو شے اس کے ساتھ منسلک ہو رہی ہے وہ وجود کے ذرات جو ہیں وہ بھی سلامت رہیں گے. تو جب حصہ جنات کی تخلیق کا آئے گا تو ان کی حیات امر سے نہیں ہے، یہ خلق سے ہی ہے. تو جب خلق کو فنا ہوگی تو اس فنا میں یہ بھی شامل ہوں گے. واللہ عالم، اللہ کریم بہتر جانتے ہیں. علماء کریم کرام کی جو گفتگو ہے یہ ہمارے لیے بے شمار راستے کھولتی ہے، رہنمائی کرتی ہے. لیکن ایک بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اکثر ہم وہ حکم بھول جاتے ہیں جو ہمارے متعلق، اور اکثر ان بحثوں میں پھنسے رہتے ہیں جو ہمارے متعلق نہیں ہیں، جس پر ہم سے سوال نہیں ہونا. تو جو متعلقہ حصے ہیں اسے بھول جایا جائے اور جو غیر متعلقہ حصے ہیں ان پر ایسی بحث کی جائے کہ وہ اپنے لیے بدبختی پیدا ہو جائے تو یہ بھی مناسب رویہ نہیں ہے. تو جب ابلیس کی بات اور جنات کی حیات کی بات آئے گی تو اس موقع پر قرآن کریم میں دوسری جگہ جو ہے تفصیل سے بیان فرمایا گیا تو اس نے اپنی زندگی لمبی مانگی اور فرصت مانگی کہ حساب کتاب کے دن تک مجھے فرصت دی جائے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہیں اس خاص وقت تک اٹھائے جانے تک فرصت نہیں, وہ سور پھونکا جائے گا جب خلق ختم ہوگا تو اس پر بھی موت وارد ہوگی, اس پر بھی بحث ملتی ہے. اٹھائے جانے سے مراد ابلیس یہ بھی لے رہا ہوگا کہ جی وہ جو قیام قیامت ہے وہ وقت گزر جائے اور جو حکم ہے وہ اس حیات کی تکمیل کا جو اوقات ہے وہاں تک کا ہے کہ اس مخصوص دن تک, جب بات مخصوص دن کی آئے گی تو پھر اس دن تک ہوگا, اس دن میں بات نہیں جائے گی. تو قیام قیامت تک کی بات ہے, قیام قیامت میں یہ ایسا جو ہے فرصت کا داخل نہیں ہوگا. تو معزز سامعین کرام, اس نے جو اتنی لمبی عمر مانگی تو جنات کی عمریں ویسے لمبی ہیں تو پھر جنات کے دو حصے ہو, ایک وہ جو عمومی ہیں, ایک وہ جو ابلیس کی نسل سے. اب جب اس میں بے شمار لمبی عمر کی خاصیت اللہ نے عطا فرمائی کہ اتنی لمبی عمر یہ پائے گا تو پھر یہ حصہ اس کی اولاد میں بھی گیا. تو جنات کی عمریں ویسے لمبی ہیں, پھر خاص طور پر جو نسل شیاطین کی ہے ان کی عمریں ان کی نسبت بھی بہت زیادہ لمبی ہوتی. پھر فرمایا کہ فرشتوں نے تو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, ابا واستکبر. کیا سبب بنا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا؟ فرمایا کہ اس نے انکار کیا, واستکبر تکبر کیا. کیا سبب بنا؟ تکبر اس کے انکار کا سبب بنا. تو معزز سامعین کرام, تکبر جب ہم اس پر بحث کریں گے تو جس انداز سے یہ اختیار کر رہا ہے, یہ گھمنڈ کا انداز ہے, زیادتی کا انداز ہے, اور اس حال کو سمجھنا جو حقیقت میں نہیں ہے, جھوٹ ہے. کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اپنے جیسا کسی کو نہ سمجھنا. اب جب ہم اس موضوع پر بحث کریں گے تو سب سے بڑی ذات تو اللہ کریم کی ہے, تو پھر مخلوق کیسے کہہ سکتی ہے یا کیسے سوچ سکتی ہے تکبر کے حوالے سے؟ تو اس نے تکبر کیا, وکان من الکافرین. اور فرمایا, اور وہ اب لفظ کانا جو ہے یہ سیگا ایسا ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اکرم التراجم میں جب بریکٹ لگائی تو انہوں نے اس میں لکھا کہ وہ علم الہی میں تھا ہی کافروں میں سے. اب اگر یہ سمجھا جائے معزز سامعین کرام کہ اس لمحے معلوم ہوا کہ یہ انکار کر گیا, تو پھر اللہ جل شانہ کی ذات تو علیم ہے, اسے تو معلوم تھا کہ کب اس نے انکار کرنا ہے. یہ تو تھا نہیں, تو اللہ کریم کی ذات تو تب سے جانتی. تو وہ کیفیت اور حال بیان فرمایا گیا کہ یہ تو تھا ہی کافروں میں سے, اب اللہ کریم کی ذات ہے, اسے معلوم ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے بنت بن رہا ہے. لیکن جب تک وہ واضح نہیں ہوا, جب تک اس نے اظہار نہیں کیا, اس معاملے سے متعلق گرفت نہیں ہوئی, یہ شان ہے اللہ کریم کی اور حوصلے ہیں پروردگار عالم کے کہ جس مخلوق کو پیدا فرمایا اور جو حیاتی تسلسل میں اس کی لمحہ لمحہ محتاج ہے, وہ رو برو تکبر کرے اور پھر وہ اسے فرصت دے رہا ہے. جیسے ہم اپنے معاملات میں دیکھیں, صبح سے شام تک ہمارے جو معاملات ہیں کتنے تجاوزات ہیں. اگر ہم اپنے 24 گھنٹے کو لیں تو جو کچھ اس میں ہم کر رہے ہیں, جیسے ہم کر رہے ہیں, اس کے پیچھے جو محرکات ہیں, ان محرکات میں دیکھیے گا پسند ذاتی جو ہے وہ بہت بڑا ایک محرک ہوگی, ایک بہت بڑا سبب ہوگی. اب جب ہم اس سبب پر بحث کریں گے، اس موضوع کو دیکھیں گے، تو تکبر ایک کیفیت اور حال ہے جو نیاخان دل میں ہے، اور یہ جو نیاخان دل کی کیفیت ہے معزز سامعین کرام، اس کے اثرات وجود پر اس طرح مرتب ہوتے ہیں کہ یہ پھر آنکھ کے دیکھنے سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ کلام سے، زبان سے جو آواز بلند کی جا رہی ہے اس میں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، وجود کی حرکات و سکنات جو ہیں، بندہ اکڑ اکڑ کر چل رہا ہوتا ہے، یہ اس سے محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کا احساس ظاہر میں جو آ رہا ہے، اس سے مراد کہ نیا خانہ میں یہ فساد پیدا ہو چکا ہے۔ مائک چل رہا ہے، بند ہو گیا، آپ کا چل رہا ہے؟ معزز ناظرین کرام، تھوڑی دیر کے وقفے سے پھر دوبارہ گزارشات پیش کرتا ہوں، چونکہ ان کے کو مائک کا مسئلہ ہے۔ جی معزز ناظرین کرام، تو میں عرض کر رہا تھا تکبر کے حوالے سے کہ جب یہ کبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کا اظہار مختلف انداز جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، تو سب سے بڑی ذات تو اللہ کریم کی ہے، پھر بات مخلوق میں آئے گی، تو مخلوق میں سب سے جو حیثیت اللہ کریم نے عطا فرمائی، جسے فرشتوں نے بھی سجدے کیا، وہ ہے حضرت انسان، اور انسان کا سب سے بڑا جو مقام ہے وہ اس کے حضور سر بسجود ہو کر سبحان ربی الاعلی، یعنی اس کی تسبیح اور اس کی عظمت بیان کرنا ہے، تو جب اس کی عظمت اور اس کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے تو پھر اپنی ذات کی تو نفی ہوگی، تو یہ کیا سبب ہے کہ ہم عبادات کے اختیار کرنے میں، ہم دینی علوم کے حصول میں یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ مجھ جیسا تو اور کوئی نہیں ہے، جتنا میں جانتا ہوں اتنا اور تو کوئی جانتا نہیں ہے، جتنی کیفیات قلبی کا حامل میں ہو چکا ہوں، جتنے منازل یا مناسب کو میں پہنچ چکا ہوں، اتنا اور کوئی نہیں پہنچا، اگر یہ سوچ ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ باقی سب جو ہے وہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، تو یہ تو فساد پیدا ہوگا، تو یہ فساد ایسا ہے کہ جو اختتام بالخیر نہیں ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میں نے اس موقع سے متعلق ایک سوال عرض کیا تھا کہ یہ جو اتنی عبادت کرتا رہا، صدیاں عبادت کی کرتے کرتے فرشتوں کی جماعت میں جا پہنچا، اور پھر اس نے وہاں جا کر انکار کیا، تو اتنی بلندی کا انکار اتنی بڑی سزا کا سبب بھی ہوگا، تو مجھے اس موضوع سے متعلق جو حملین تصوف میں بحث آتی ہے لطائف یا مراقبات کی، اس حوالے سے ایک سوال میں سوچتا ہوں کہ یہ جو عمومی سفر پر کوئی گرا تو اسے تو کوئی کہیں معمولی سی خراش آئے گی، کوئی منزل سے گرا اس کی ہڈیاں ٹوٹیں گی، کوئی منازل سے گرا تو اس کا تو وجود چورا ہو جائے، تو آپ نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر یہ آیا کریمہ تلاوت فرمائی، فرمائے وقان من الکافرین، اس کی تو بنیاد ہی ایسی تھی کہ جس میں اس نے اپنی ذات کو رکھا ہوا تھا، تو جب نیت خالص ہوگی اور مقصود اللہ کریم کی ذات ہوگی تو یہ معاملہ اور ہے، لیکن اگر کوئی اپنی بھنت میں لگا ہوا ہے، اپنے تکبر میں لگا ہوا ہے، تو یہ صدیاں عبادت کر کے اس حضوری کو جا پہنچا جہاں اللہ کریم فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں، تو اس حکم کے تحت یہ شامل ہو رہا ہے، یہ دیکھو کتنی بلندی ہے، کتنا مقام عطا فرمات، ان عظمتوں میں بھی اس نے جو مقصد ہے یا مقصود ہے وہ ذات اپنی رکھی ہوئی تھی، چہ جائے کہ یہ خیال کرتا کہ اللہ کریم کا حکم ہے، تو اسی نہج کو جو اختیار کرے گا کہ وہ اپنی ذات کی بنت میں لگے گا، اپنے جیسا کسی کو نہیں جاننا ہوگا، اور اسی زور میں ہوگا، تو پھر آخر اس کی ایسی ہوگی، تو انہوں نے فرمایا بیٹا ہمیشہ نیت کا خیال رکھنا، چونکہ ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہے, تو جو احکام کی پابندی نصیب ہو رہی ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو, اس میں ذات کا دخل نہ ہو. تو یہ بڑی باریک بات ہے معزز سامعین کرام, چونکہ یہ کیفیت وارد ہو جائے تو جو سمجھا رہا ہو وہ بے وقوف لگ رہا ہوتا ہے, کیونکہ سمجھ بھی اس حد تک سمجھ پر بھی اثر انداز ہو چکی ہوتی ہے یہ کیفیت, کہ سمجھائے سے یہ سمجھ نہیں آتی. اللہ ہی محفوظ رکھے, اللہ ہی حفاظت عطا فرمائے. تو پھر جب ہم اپنی روزمرہ کے معاملات کو دیکھیں گے تو یہ کیفیت ہمیں بے شمار جگہوں پر نظر آئے گی. سب سے پہلا حصہ, ہم نے اللہ کے ساتھ ایک عہد کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس عہد کی ابتدا یوم الاس سے ہے, ارواح نے اس عہد کا اعلان کیا. پھر اس مکلف زندگی کے حصوں میں جب ہم پہنچے تو جہاں جس کو اللہ کریم نے اس دنیا کے حوالے سے جتنا عطا فرمایا اس کے مطابق اس کے سوالات ہیں. اب اس جواب میں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے اپنے عمل چھوڑ دیے اور ساری بحث جو ہے وہ دوسرے پر لے گئے. اب جو تکبر پر بحث کر رہا ہوتا ہے یا بیان کر رہا ہوتا ہے یا اسے ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے, وہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے الفاظ کو قرآد کرے. دیکھیں کیسی کیفیت ہے کہ دینی شعبہ جو سمجھا رہا ہے کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے, باقی ساری مخلوق ہے اور ہر حصے کو اس کے اپنے مقام پر رہنا ہے جو متعین ہے, ابہام نہیں ہے اس میں. تو جو اس غلطی کی نشاندہی کر رہا ہوگا وہ بھی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اس سے متعلق جو میں کہہ رہا ہوں اسے اس کے مقابل کو بات نہ کی جائے. تو یہ پھر سمجھانا کیسا ہے؟ اس لیے معزز سامعین کرام کہ یہ ایک کیفیت ہے, اس کیفیت کو جتنے پردوں میں لپیٹ دو یہ کیفیت اپنا اصل نہیں چھوڑے گی. ہاں اس کا علاج ضروری ہے, اس بیماری کی بنیاد اور اس کی وہ جڑیں کھینچنا ضروری ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں اپنی یاد کا سینکڑوں دفعہ بیان فرمایا کہ اس مخلوق کو وہ کیفیت مائیت کی کہ ہمہ وقت یہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے رو برو محسوس کرے, یہ حفاظت الہیہ کا سبب بنتی ہے. اب بات نیت کی ہے, تو جب ہم دینی امور کی سر انجام دہی کو آئیں تو ضروری ہے کہ ہم نیت دیکھیں. جب ہم معاملات دنیا میں جائیں تو ہم دیکھیں کہ میری نیت کیا ہے. تو وہ جو حضوری کی کیفیت ہے ہر لمحے اللہ کے روبرو ہونے کی, جسے حدیث جبرائیل میں دوسرا درجہ ہے, کم از کم وہ تو ہو کہ اگر میں اپنے اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا. تو بلندی ایمان تو یہ ہے کہ ہر رکوع سجود اس کیفیت سے ہو کہ اپنے اللہ کو دیکھ کر رکوع سجود کیا جا رہا ہو, لیکن اگر وہ درجہ حاصل نہیں تو اتنا تو رہے کہ میں اپنے اللہ کے رو برو ہوں. قرآن کریم فرماتا کوئی دو ایسے نہیں جس میں تیسرا اللہ نہیں, کوئی تین ایسے نہیں جس میں چوتھا اللہ نہیں. دنیا کی حیات میں اپنا قرب بیان فرماتا ہے, وقت ندا بیان فرماتا ہے کہ جب روح وجود چھوڑ رہی ہوتی ہے تو تمہاری نسبت اللہ اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو یہ جو کیفیت اور حال ہے حضوری کی معزز سامعین کرام, گرمی ہونا تو ہم دیکھتے ہیں کہیں سے ٹھنڈی ہوا کا بندوبست ہو, ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ٹھنڈی ہوا اس گرمی کی حدت کو کم کرے گی. سردی ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں کوئی تاپنے کو شے مل جائے جس سے وجود کو راحت ملے, کوئی تپش ملے. کیوں؟ کہ اس تپش سے جو سردی کی ہے جو خنکی ہے اس کے اثر کم ہوں گے. تو ہر بات کی سمجھ آتی ہے, تو یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ معاملات زندگی کو جس روش میں یہ بہہ رہی ہے اس روش میں بہا دینا اپنا نقصان ہے, اور جو حصے اللہ کریم نے واضح بیان فرما دیے ہیں اور جو حصے उसकी खशियत की तरफ ले जाते हैं, जो हिस्से उसकी माइयत की तरफ ले जाते हैं, जो हिस्से उसके कुर्ब की तरफ ले जाते हैं, वो इस अर्ज़ो समा में जो हयात है ये इसका समा कैसा कर देंगे, क्या कैफियत और क्या हाल हो जाएंगे। फरमाते हैं सामीन करम, ये तकब्बुर जो है ये मैं जैसे मैंने अर्ज किया कि एक कैफियत है, तो कैफियत जो होती है इसके वजूद पर जब बहस करेंगे तो इसका वजूद आप छू नहीं सकेंगे, आप देख नहीं सकेंगे, एहसास जो हैं वो इसको अपने हाथ इल्मी में नहीं ला सकेंगे। ये एक कैफियत है, एक हाल है, महसूस की जा सकती है। अब इसका जो रद अमल है कि इसके साथ जो वजूद की सूरतें वो देखी जा सकती, अल्लाह करीम इस कैफियत से हमें महफूज रखे। लेकिन याद रखिएगा कि अगर रोशनी नहीं होगी तो अंधेरा लाजमी तौर पर होगा, और अगर अंधेरा है तो यकीनन वहाँ रोशनी नहीं है, नूर नहीं है, जहालत है। तो जब हम अपने कुलूब को अल्लाह की याद से नूरी ईमान से मुजयन नहीं रखेंगे तो यकीनन जहाँ फिर नूर नहीं है वहाँ फिर जहालत होगी, अंधेरा होगा, फिर ये खसलतें पैदा होंगी। हमें सिफात हासिल करनी हैं और वो सिफात अमल सहले से नसीब होंगी। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह से कुछ सवाल किया किसी ने कि हजरत के ईमान कलमा नसीब हो, बंदा इबादत कर रहा हो, तो क्या फिर ज़रूरी है कि बंदा फिर कैफियाती कल्बी ढूंढता फिरे। आपने फरमाया कि ईमान का नसीब होना और हद शरी के तहत ज़िंदगी बसर करना, अल्लाह करीम अपना करम और एहसान फरमाएं तो ये बख्शिश का सबब है, इसे शर्फ़ कबूलियत नसीब हो और अल्लाह अपनी रहमत फरमाए तो ये बख्शिश की राह है। लेकिन जब इस दुनिया की ज़िंदगी और इस मुख्तसर वक्त में ये बात समझ आ जाए, इस बख्शिश से आगे जब हम देखें तो कुरान करीम ने जहाँ सीधे हाथ वालों का बयान फरमाया आखरत का हिस्सा, वहाँ साबिकून अल अव्वलून का भी बयान फरमाया। अब सीधे हाथ वालों की क्या खूबसूरत कुरान करीम ने आशाइशें गिनवाई हैं, उनके इनामात गिनवाए हैं, उनकी जन्नतें गिनवाई हैं, इनामात गिनवाए। लेकिन साबिकून अल अव्वलून के हवाले से जब कुरान करीम बयान फरमाता है तो इसके अगले हिस्से में कुर्ब इलाही बयान फरमाया गया है कि मुकर्रब होंगे अल्लाह के, अल्लाह का कुर्ब उन्हें नसीब होगा। तो जब अल्लाह करीम की रजा के साथ उसके कुर्ब की समझ आएगी तो फिर हर हिस्सा इंसान को अहम लगेगा, हर अमल अहम लगेगा, हर सांस आम लगेगा कि कोई सांस ऐसी ना हो जो उसकी याद में ना गुजर जाए। अब बात इस समझ की है, जितनी ये समझ नसीब होगी उतनी तड़प नसीब होगी। और ये वो चीज़ें हैं जैसे तकब्बुर है, ये जो किब्र की कैफियत और हाल है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, जैसे शैतान का जो रास्ता है, हमारे अजली दुश्मन का जो रास्ता है, ये इसलिए है मैंने अर्ज़ किया कि अंधेरा वहाँ है जहाँ रोशनी नहीं है। तो आए अपने शब व रोज़ को अल्लाह की याद से हम रोशन करें, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को के जो मामलात हैं उन्हें हम देखें कि अगर हमें हमारी वो सोच जो है वो साले है तो हमारे आमाल भी साले हों, हमारा हर अमल अल्लाह के लिए हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा में हो। क्योंकि कुरान और सुन्नत जो है ये पैमाना है, कुरान और सुन्नत से बाहर कोई हक नहीं है, धोखा है, शीतनत है। तो इस शब व रोज़ को अल्लाह के लिए हम बसर करें, अल्लाह के लिए बसर करना नसीब हो। अल्लाह करीम हमारे इस जुमातुल मुबारक की ये सातें कबूल फरमाएं और मेरी कोई कमी बीशी जो दानिश्ता ना दानिश्ता हुई अल्लाह मुझे वो माफ़ फरमाएं, और अल्लाह करीम अपनी याद से वाबस्ता होना अता फरमाएं और ऐसी बुराइयों और खराबियों और खराफात से महफूज फरमाएं। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।